السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 108 پیش خدمت ہے. ترتیب و پیشکش وائس اب بھٹ کلیس.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فيسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے. ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے. حضرات، اس آیت میں ایک اہم اصول کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، وہ یہ کہ ایک مباح اور جائز کام جو کہ اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی اور فساد کا جب سبب بنتا ہو تو وہاں اس جائز و مباح کام کا چھوڑنا نہ صرف بہتر ہے بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ کے پیروکار کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دینی تبلیغ کے جوش میں اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ معاملہ مناظرے اور بحث و تکرار سے آگے بڑھتے جائیں اور غیروں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک کی نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیز اور اس طرح کا رویہ قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دوری کا سبب بن سکتا ہے. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ نادانی میں اللہ کو بھی گالی دینے لگ جائیں گے. آیت کا شان نزول ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مرض الموت میں تھے تو قریش کے مشرک سردار جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت اور ایذا رسانی میں لگے ہوئے تھے اور قتل کی سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ ابو طالب کی وفات ہمارے لیے ایک مشکل مسئلہ بن جائے گی، کیونکہ ان کے بعد اگر ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کریں تو یہ ہماری عزت و شرافت کے خلاف ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کے سامنے تو ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، ان کی موت کے بعد اکیلا پا کر قتل کر دیا، اس لیے اب وقت ہے کہ ہم مل کر خود ابو طالب ہی سے کوئی فیصلہ کن بات کر لیں. یہ تقریباً ہر لکھا پڑھا مسلمان جانتا ہے کہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ صرف محبت بلکہ عظمت و جلالت بھی ان کے دل میں پیوست تھی اور آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر رہتے تھے. چند قریشی سرداروں نے یہ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس جانے کے لیے ایک وفد مرتب کیا جس میں ابو سفیان، ابو جہل، عمرو بن عاص وغیرہ قریشی سردار شامل تھے. ابو طالب سے اس وفد کی ملاقات کے لیے وقت لینے کا کام ایک شخص مطلب نامی کے سپرد ہوا. اس نے ابو طالب سے اجازت لے کر اس وفد کو وہاں پہنچایا. وفد نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو سخت تکلیف اور ایذا پہنچا رکھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بلا کر سمجھا دیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں تو ہم اس پر صلح کر لیں گے کہ وہ اپنے دین پر جس طرح چاہیں عمل کریں، جس کو چاہیں معبود بنائیں، ہم ان کو کچھ نہ کہیں گے. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ آپ کی برادری کے سردار آئے ہیں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وفد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، اس طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہ بتلاؤ کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم کے لوگ بھی تمہارے تابع اور تمہارے ماتحت ہو جائیں گے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ ایسا کلمہ ایک نہیں، ہم 10 کہنے کو تیار ہیں، بتلائیے وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. یہ سنتے ہی سب برہم ہو گئے. ابو طالب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھتیجے، اس کلمے کے سوا کوئی اور بات کہو، کیونکہ آپ کی قوم اس کلمے سے گھبرا گئی ہے. آپ نے فرمایا چچا جان میں تو اس کلمے کے سوا دوسرا کلمہ نہیں کہہ سکتا، اگر آسمان سے آفتاب کو اتار لائیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی میں اس کلمے کے سوا دوسرا ہرگز نہ کہوں گا۔ مقصود یہ تھا کہ ان کو مایوس کر دیں۔ اس پر یہ لوگ ناراض ہو کر کہنے لگے، یا تو آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کو برا کہنے سے بات آ جائیں، ورنہ ہم آپ کو بھی گالیاں دیں گے اور اس ذات کو بھی جس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ رسول آپ اپنے آپ کو بتلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرات، ارشاد باری ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں، تم انہیں گالیاں مت دو جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ ظلمن بے علمی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، کیونکہ آپ کو تو حقیقت معلوم ہے، مگر مشرکین انتقام لیتے ہوئے پروردگار حقیقی کو نادانی میں گالی دینے لگیں گے، کیونکہ انتہائی سخت ترین بات ہے۔ اسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ نے کہا، حضور کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہ ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے باپ کو گالی دے، ایک آدمی کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ اس کی ماں کو گالی دے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے فطری اخلاق کی بنا پر پہلے ہی سے اس کے پابند ہے کہ کبھی بچپن ہی سے آپ کی زبان سے کوئی گالی نہیں نکلی۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ حضرات، ہر قوم کو اپنی روایات، اپنے رسوم اور اپنے معتقدات عزیز ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی علانیہ تحقیر غصے کو بھڑکانے والی چیز ہوتی ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ بتلا دے گا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ چونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اس کا نظام ایسا رکھا گیا کہ یہاں ہر قوم اپنے اعمال اور طور و طریق پر فخر کرتی ہے، مگر ان تمام چیزوں کے حقائق کل قیامت کے دن سامنے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا جو وہ کام کرتے تھے دنیا کے اندر وہ کیسے تھے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے اعمال صحیح اور درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔